فرعون اور اس کے پیروکار ضدی اور عنادی تھے، جادوگر ضدی نہیں تھے، جاہل اور ناواقف تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کا پتہ کوئی نہیں تھا، لیکن اپنے فن میں ماہر تھے، اپنے فن میں ماہر تھے، اور جب ان کے سامنے حقیقت حال سامنے آئی کہ یہ جادوگر نہیں ہو سکتا، اگر جادوگر ہوتا تو ہمارا مقابلہ نہیں کر پاتا، اپنے فن میں ماہر تھے ناواقف، اور جیسے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ دیکھا تو فوراً ایمان لے کے آ گئے اور کہنے لگے قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے کے آ گیا۔ فرعون نے کہا تم ایمان لے کے آ گئے میری اجازت سے پہلے پہلے، یہ سب تم لوگوں کا مکر ہے، تم لوگوں نے پہلے سے پلاننگ کی تھی مقابلہ ہوگا پھر ہم ایمان لے کے آ جائیں گے، ہاں یہ پہلے کی منصوبہ بندی ہے، ہاں فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے میری سزا، اور میں تمہارے ہاتھوں کو پاؤں کو جسے کہیں گے کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا۔ سبحان اللہ، تھوڑے سے وقت میں کیا ایمان بنا ان کا، کہنے لگے بھائی دنیا کی زندگی ختم کرو گے نا تو کیا ہوگا، اللہ میاں کے پاس چلے جائیں گے، انا الی ربنا منقلبون، اور ہم کی کوئی دھمکی دے دے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور کیا ہو جائے گا، ہاں کہنے لگے کیا ہوا بھائی، اللہ کے پاس چلے جائیں گے نا، دنیا کے چند دن ختم ہو جائیں گے بس، اللہ کے پاس چلے جائیں گے، وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، تو اس کے سوا ہماری کس بات سے ناراض ہے کہ جو ہمارے مالک نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں ہم ان پر ایمان لے آئے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہم صبر کے پیمانے پر انڈے، ہم پر صبر کے پیمانے انڈیل دے، یعنی اے اللہ ہمیں استقامت دے، ہم نے طے تو کر لی ہے اب تیرا بن کے رہنا ہے، لیکن ہمیں اپنی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے، اے اللہ تیری مدد کے محتاج ہے۔ سبحان اللہ، مومن کی شان یہی ہے، اپنی طرف سے پوری ہمت اور اپنی پوری صلاحیتیں چل لگا دے پورے دین پہ چلنے کی، لیکن پھر اللہ سے کہے مولا میں اب میری ہمت اور میری طاقت کیا، تیری مدد کے بغیر معاملہ آگے چل نہیں سکتا، یہی ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جیسے اللہ کے نبی نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بتایا ہے جس میں اسی بات کا اقرار ہے، اللہ میں گناہ سے بچ نہیں سکتا، نیکی کی طاقت میرے اندر نہیں، ہاں اگر تیری توفیق اور مدد شامل ہو گئی تب گناہ سے بھی بچ سکتا ہوں، نیکی پر بھی آ سکتا ہوں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا مطلب بھی یہی ہے۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، فرعون کے قوم کے سرداروں نے فرعون سے کہا کہ آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلا چھوڑ رہے ہیں تاکہ وہ زمین میں فساد مچائیں، آپ اور آپ کے خداؤں کو پس پشت ڈال دیں۔ وہ بولا ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور ہمیں ان پر پورا پورا قابو حاصل ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو، صبر سے کام لو، یقین رکھو زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، آخری انجام پرہیزگاروں ہی کا حق میں ہوتا ہے۔ دیکھیں نا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آزمائش اور اس مصیبت کی گھڑی میں قوم کو کیا ترغیب دی، صبر سے کام لو، عدد سے اللہ سے مدد مانگو، ہاں اور اللہ پر اعتماد اور یقین کرو، اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ نکال دے گا۔ یہ نہیں کہا فلاں عامل کے پاس چلے جاؤ ایک وظیفہ پڑھ لو ذرا، ہاں ارے بھائی اللہ سے مانگنا سب سے بڑا وظیفہ ہے، اللہ سے مانگنا سب سے بڑا وظیفہ ہے، صبر سے کام لو، ہاں آزمائشیں آیا کرتی ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کی ذات پہ اعتماد کرو، اسی کا ذکر فرمایا۔ قالوا اوتینا من قبل ان تأتینا، انہوں نے کہا ہمیں تو آپ کے آنے سے پہلے بھی ستایا گیا تھا اور آپ کے آنے بعد بھی ستایا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا امید رکھو اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں اس کا جانشین بنا دے گا، پھر دیکھے گا تم کیسا کام کرتے ہو۔ ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین، قوم فرعون کی پکڑ، اس کا تذکرہ فرمایا فإذا جاءتهم الحسنۃ قالوا لنا هذه، پھر قبطیوں پر آنے والے مختلف عذاب، قبطی فرعون کی قوم کا نام ہے، قبطی فرعون کے قوم کا نام ہے، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، یہ ان پر مختلف عذاب آئے، چنانچہ ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیوں کا اور کپڑوں کے گھن، مینڈگوں کا اور خون کی بلائیں چھوڑ دی، جو سب علیحدہ علیحدہ نشانیاں تھیں، وہ پانی پیتے خون بن جایا کرتا تھا، جہاں کوئی چیز پانی ملتا اس کے اندر ٹڈیاں نظر آتی تھیں، ہاں اور کپڑے ان کے کوئی نہ کوئی چیز کاٹ جایا کرتی تھی، تو یہ مختلف قسم کے عذاب اللہ نے ان کی طرف بھیجے، اسی کا تذکر فرمایا، لیکن پھر بھی انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوما مجرمین ولما وقع علیہم الرجز قالوا یا موسی ادع لنا، اور جب ان پر عذاب آ پڑتا تو کہتے ہیں موسی تمہارے پاس اللہ کا جو عہد ہے اس کا واسطہ دے کر ہمارے لیے اپنے رب سے دعا تو کر دو کہ یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے، اگر واقعی تم نے ہم پر سے عذاب ہٹا دیا تو ہم تمہاری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو ضرور تمہارے ساتھ بھیج دیں گے. پھر جب ہم ان پر سے عذاب کو اتنی مدت تک ہٹا لیتے جس تک انہیں پہنچانا ہی تھا تو ایک دم اپنے وعدے سے پھر جاتے، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان سے بدلہ لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا. اسی کا تذکرہ فرمایا، وَأَوْرَثْنَا قَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ، پھر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو جسے کہیں کہ زمین میں غلبہ دے دیا اور حکومت دے دی، اسی کا تذکرہ فرمایا. اور قالوا یا موسی اجعل لنا الہاً، پھر بنی اسرائیل کے بعض جہالتوں کا تذکرہ ہے کہ وہ غیر اللہ کی پرستش دیکھ کر کہنے لگے اے موسیٰ کوئی ہمارا بھی ایسا خدا ہوتا کہ ہم ہی اسے دیکھ کر عبادت کرتے. ہاں تو ان کی اس جہالت کا تذکرہ فرمایا. وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها بعشر، یہاں سے اللہ رب العزت نے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات دی اس کا تذکرہ فرمایا کہ وہ تورات کس طریقے سے دی، اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 30 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا کہ ان راتوں میں کوئی طور پر آ کر اعتکاف کریں، کوئی طور پہ آ جائیں اور یہاں 30 دن تک اعتکاف کریں، پھر ہم تمہیں زندگی کا دستور دیں گے. پھر 10 راتیں مزید بڑھا کر ان کی تکمیل کر دی، اس طرح ان کے رب کے ٹھہرائی ہوئی میعاد کل 40 راتیں ہو گئیں. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تو میری قوم میں میرے قائم مقام بن جانا، تمام معاملات درست رکھنا اور مفسد لوگوں کے پیچھے نہ چلنا. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے مقرر وقت پر پہنچے اور ان کا رب ان سے ہم کلام ہوا تو وہ کہنے لگے میرے پروردگار مجھے دیدار کرا دیجئے میں آپ کو دیکھ لوں. فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، البتہ پہاڑ کی طرف نظر اٹھاؤ. اس کے بعد وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے. پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. بعد میں جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا پاک ہے آپ کی ذات، میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور آپ کے اس بات پر کہ دنیا میں کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں. اور فرمایا اے موسیٰ میں نے اپنے پیغام دے کر تم سے ہم کلام ہو کر تمہیں تمام انسانوں پر فوقیت دی ہے، لہذا میں نے جو تمہیں کچھ دیا ہے اسے لے لو اور ایک شکر گزار شخص بن جاؤ. ہم نے ان کے لیے تختیوں پہ ہر قسم کے نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی اور یہ حکم دیا اب اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس سے بہترین احکام پر عمل کریں. میں ان قریب تم کو نافرمانواں گھر دکھاؤں گا، میں اپنی پیشانیوں میں سے ان لوگوں کو برگشتہ رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، وہ اگر ہر طرح کی نشانیاں دیکھ لیں تو ان پر ایمان نہیں لاتے اور انہیں ہدایت کا سیدھا راستہ نظر آئے تو ان کو اپنا طریقہ نہیں بنائیں گے، اگر گمراہی کا نظر آ جائے تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں گے. یہ سب کچھ اس لیے کہ انہوں نے اپنی نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بالکل بے پرواہ ہو گئے. یہاں اللہ رب العزت نے متکبروں کا تذکرہ فرمایا کہ تکبر انسان کے آدمی کو فہم سلیم سے محروم کر دیتا ہے اور علوم الہیہ سے محروم کر دیتا ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا واتخذ قوم موسیٰ من بعدی من حلویہم عجلاً، اس کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم نے ان کے جانے کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنا لیا. بچھڑا کیا تھا؟ ایک بے جان جسم جس سے بیل کسی آواز نکلتی تھی. بھلا کیا انہوں نے اتنا بھی نہیں دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کرتا ہے نہ انہیں کوئی راستہ بتا سکتا ہے، مگر اسے معبود بنا لیا اور خود اپنی جانوں کے لیے ظالم بن بیٹھے. سونے اور زیورات سے ایک بیل کا ایک ڈھانچہ بنایا، اس کے اندر سے بیل کی آواز آنے لگی، کہنے لگا یہ ہے خدا اور یہ ہے معبود. ان کے اندر ایک منافق تھا سامری، اس کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے. اس نے کہہ دیا موسیٰ پتہ نہیں کہاں چلے گئے کتاب لینے کے لیے، خدا تو یہ موجود ہے. ہاں تو اسی کا تذکرہ فرمایا ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا، جب اپنی کی پر پچھتاوے اور سمجھ گئے کہ وہ گمراہ ہو گئے تو کہنے لگے اللہ نے ہم پر رحم نہ فرمایا، اگر اللہ نے ہم پہ رحم نہ فرمایا اور ہماری بخشش نہ کی تو ہم یقیناً برباد ہو جائیں گے. ولما رجع موسیٰ الی قومی غضبان اسفا، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں اور رنج میں بھری ہوئی اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو انہوں نے کہا تم نے میرے بعد میری کتنی بری نمائندگی کی، کیا تم نے اتنی جلدی بازی سے کام لیا کہ اپنے رب کے حکم کا بھی انتظار نہیں کیا؟ یہ کہہ کر انہوں نے تختیاں پھینکی اور اپنے بھائی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف کھینچنے لگے اور بولے اے میری ماں کے بیٹے، یقین جانیے ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل ہی کر دیتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ہارون پر اللہ کے لیے غصے کا اظہار کیا کہ میرے بعد تم نے نمائندگی کیسے کی، تو حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تو ان میں کمزور تھا، اگر میں ذرا بھی بات کرتا تو مجھے قتل کر دیتے، آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیجئے اور مجھے ان ظالم لوگوں میں شمار نہ کیجئے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرے پروردگار میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے، تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے بشرے کو معبود بنایا ہے ان پر جلدی ان کا رب کا غضب اور دنیاوی زندگی میں ذلت آن پڑے گی۔ بعض گناہوں کی نحوست دنیا کے اندر ہی ملتی ہے اور سزا دنیا ہی کے اندر ملتی ہے، اور خصوصاً ظلم کی سزا دنیا کے اندر ضرور ملتی ہے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے قوم کے 70 سرداروں کو کوہ طور پہ لے جانا اور وہاں کا معاملہ، 70 اپنے سرداروں کو کوہ طور پر لے گئے اور پھر ان پر موت طاری ہو گئی، اس کا تذکرہ ان آیات کے اندر ذکر فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے تاکہ انہیں ہمارے طے کی ہوئے وقت پر کوہ طور پر لائیں، پھر جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرے پروردگار اگر آپ چاہتے تو ان کو اور خود مجھ کو پہلے ہی ہلاک کر دیتے، یہاں آ کے یہ مارے گئے، قوم تو مجھے چھوڑے گی نہیں کہ ہمارے سارے سرداروں کو لے کے جا کے تم نے وہاں قتل کر دیا، ہاں تو اے اللہ اگر آپ ہمیں مارنا ہی چاہتے تو مجھے بھی اور ان کو پہلے ہی مار دیتے، یہاں کوہ طور پہ مارا ہے، قوم کیا حال کرے گی میرے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کی کیا ہم میں سے کچھ بیوقوفوں کی حرکت کی وجہ سے آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے، زہر نہیں۔ لہذا پتہ چلا کہ یہ واقعہ آپ کی طرف صرف ایک امتحان ہے جس کے ذریعے آپ جس کو چاہیں گمراہ کر دیں اور جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، آپ ہی ہمارے رکھوالے ہیں، اس لیے ہمیں معاف فرما دیجئے اور ہم پہ رحم فرمائیے، بے شک آپ سارے معاف کرنے والوں سے بہتر معاف کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی دکھ دیجئے اور آخرت میں بھی، ہم اس غرض کے لیے آپ ہی سے رجوع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اپنا عذاب تو اسی پر نازل کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے وہ ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، رحمت کافروں پر بھی ہے اور دنیا کے اندر مسلمانوں پر بھی ہے، لیکن اللہ کا عذاب صرف کافروں پر ہوتا ہے۔ فسکتبہ تو مسلمانوں پر اللہ کا عذاب نہیں ہوتا، نہیں، مسلمان جب تک مسلمان ہے اس پر ہر مصیبت اور ہر امتحان عذاب نہیں ہے بلکہ گناہوں کا کفارہ ہے اور تنبیہ ہے اور اپنی طرف رجوع کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ہاں اگر وہ کافر ہو گیا تو پھر عذاب ہے۔ اس لیے زلزلے میں جتنے مسلمان مر جاتے ہیں زلزلے میں ہزاروں لاکھوں کی شکل میں، تو ان کے بارے میں یہی خیال رکھا جائے کہ اللہ رب العزت نے ان کے گناہوں کو معاف فرما کے ان کے بخشش کا فیصلہ فرما دیا تھا، ہاں اگر وہ ایمان کی حالت میں چلے گئے تو بخشش کے ساتھ چلے گئے، ہاں تو اللہ رب العزت نے انہیں معاف فرما دیا۔ فسکتبہ للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، چنانچہ میں رحمت مکمل طور پر ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں۔ الذین یتبعون الرسول، یہاں جو رسول یعنی نبی امی کے پیچھے چلیں جس کا ذکر وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے، جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دے گا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صفات کا تذکرہ ہے کہ جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دے گا برائیوں سے روکے گا اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام قرار دے گا اور ان پہ سے وہ بوجھ اور گلے کے وہ توق اتار دے گا جو ان پر لدے ہوئے تھے۔ چنانچہ جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم کریں گے، ان کی مدد کریں گے، وہ اس کے ساتھ جو نور اتارا گیا ہے اس کے پیچھے چلیں گے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو نبی کے ساتھ صرف اتباع نہیں ہے بلکہ نبی کی محبت اور عظمت بھی ضروری ہے۔ سو حکم مانا، محبت اور عظمت نہیں تب بھی اس نبی کا حق ادا نہیں کیا۔ نبی کا حق یہ ہے کہ نبی سے محبت اور عظمت بھی ہو اور نبی کا اتباع بھی ہو۔ اسی کا تذکرہ فرمایا قل یا ایھا الناس، یہاں یہ بتایا کہ آپ کی نبوت سارے عالم کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے اور آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس آیت کے اندر اسی بات کا تذکرہ فرمایا ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبیعدلون، موسیٰ کی قوم میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتی ہے اور اسی حق کے مطابق انصاف سے کام لیتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یہاں بنی اسرائیل پر نازل ہونے والے بعد عذابات کا تذکرہ ہے جو ان پر نازل ہوا، اور وہ اس طرح کہ وہ وقت یاد کرو جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس میں جہاں سے جاؤ چاہو کھاؤ، اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم کو بخشش کے طلبگار ہیں۔ وہ بستی کے دروازے پہ جھکی ہوئی سروں کے ساتھ داخل ہونا تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب دیں گے. لیکن ہوا کیا کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ان میں سے ظالم لوگوں نے اسے بدل کر دوسری بات بنا لی, تب ہم نے ان کی مسلسل زیادتی کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا. وَسَأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ, ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے آباد تھی, جب وہ ہفتے کے معاملے میں زیادتیاں کرتے تھے اور جب ان کے سمندر کی مچھلیاں ہفتے کے دن تو اچھل اچھل کر سامنے آتی تھیں اور جب ہفتے کا دن نہ منا رہے ہوتے تو وہ نہیں آتی تھیں. اس طرح ان کی مسلسل نافرمانی کو ایسے ہم نے انہیں آزمائے میں رکھا. جس دن اللہ نے منع فرمایا تھا اس دن تو مچھلیاں آ رہی ہیں, اور جس دن مچھلی کرنے کی شکار کرنے کی اجازت دی اس دن مچھلیاں غائب ہیں. یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے, یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے. تو انہوں نے حیلہ سازی شروع کر دی اور اللہ کے حکم کے خلاف ورزی شروع کر دی. اور وہ وقت انہیں یاد دلاؤ جب انہیں کے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ان لوگوں کیوں نصیحت کر رہے ہو, یعنی اللہ یا تو ہلاک کرنے والا ہے یا کوئی سخت قسم کا عذاب دینے والا. تین قسم کے گروہ بن گئے, ایک تو اس جرم کا ارتکاب کرنے والا, اور ایک اس جرم سے روکنے والا, اور تیسرا گروہ اس جرم سے روکنے والوں کو نصیحت کرنے والا کہ تم انہیں کیوں روکتے ہو. وہ جانے ان کا خدا جانے, وہ جانے ان کی نافرمانی دیکھیں. انہوں نے اپنی قبر میں جانا, آپ نے اپنی قبر میں جانا, جیسے جملہ مشہور ہے انہوں نے اپنی قبر میں جانا, تم نے اپنی قبر میں جانا, تم کیوں روکتے ہو ان کو. ہاں, تو یہ تیسرا گروہ انہیں نصیحت کر رہا. تو اللہ رب العزت نے اسی کا تذکرہ فرمایا, جو روک رہا تھا وہ تو بچ گیا, باقیوں کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا. ہاں, اس لیے کہ گناہ سے روکنا ایک درجے تک فرض کا درجہ ہے, ایک حد تک ہاتھ سے, دوسرا درجہ زبان سے, اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی دل کے اندر اتنا برا سمجھے کہ تدبیریں سوچے کس طریقے سے اس برائی کو مٹا سکتا ہوں. یہ ایمان کا تقاضا ہے. اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی شکل نہیں تو سمجھو ایمان نے اسے خیر بات کہہ دیا. ہاں, ایمان کا پھر کوئی درجہ نہیں ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا, تم ان لوگوں کیوں نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ یا تو ہلاک کرنے والا ہے یا کوئی سخت عذاب دینے والا ہے. دوسرے گروہ کے لوگوں نے کہا, ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ تمہارے رب کے حضور بری و ذمہ ہو سکے, اور شاید اس نصیحت سے لوگ پرہیزگاری اختیار کر لیں. پھر جب یہ لوگ وہ بات بھلا بیٹھے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی, تو برائی سے روکنے والوں کو تو ہم نے بچا لیا, اور جنہوں نے زیادتیاں کی تھیں ان کی مسلسل نافرمانی کے بنا پر ہم نے سخت عذاب میں پکڑا. چنانچہ ہوا یہ کہ جس کام سے روکا گیا تھا جب انہوں نے اس کے خلاف سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا, جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ. اور یاد کرو وقت جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ ان پر قیامت کے دن کوئی نہ کوئی ایسا شخص مسلط کرتا رہے, قیامت کے دن تک کوئی نہ کوئی ایسا شخص مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں پہنچائے گا, بے شرک تمہارا رب جلدی سزا دینے والا ہے, اور یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان بھی ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا, وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ, ہم نے دنیا میں مختلف جماعتوں میں بانٹ دیا, چنانچہ ان میں نیک لوگ بھی تھے, کچھ دوسرے لوگ بھی, ہم نے اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ رائے راست کی طرف لوٹ آئیں. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب, پھر ان کے بعد ان کی جگہ ایسے جانشین آئے جنہوں نے تورات کے وارث بنے, مگر ان کا حال یہ تھا کہ ذلیل دنیا کا ساز و سامان رشوت میں لیتے اور یہ کہتے کہ ہماری بخشش ہو جائے گی, حالانکہ اگر اسی جیسا ساز و سامان دوبارہ ان کے پاس آتا تو وہ اسی بھی رشوت میں لے لیتے. کیا ان سے کتاب میں مذکورہ یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کریں؟ تو وہ رشوت لے کر غلط مسائل بیان کیا کرتے تھے. فرمایا, والذین یمسکون بالکتاب, اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامی ہوئی ہیں اور نماز پڑھتے ہیں, اللہ ان نیکی کرنے والوں کی نیکیاں ضائع نہیں کرے گا. وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ, یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا دیا تھا جیسے وہ صاحبان ہو, اور انہیں یہ گمان ہو گیا تھا کہ ان کے اوپر گرنے والا ہے, اس وقت ہم نے حکم دیا تھا کہ ہم تمہیں جو کتاب دی ہے اسے مضبوطی سے تھامو اور اس کی باتوں کو یاد کرو تاکہ تم تقوی اختیار کرو. پھر وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ, اے رسول لوگوں کو وقت یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے آدم کے بیٹوں کو پشت سے ان کی ساری اولاد کو نکالا تھا اور ان کو خود اپنے اوپر گواہ بنایا تھا اور پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا تھا, کیوں نہیں, ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں, اور یہ اقرار ہم نے اس لیے لیا تھا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو ہم تو اس بات سے بے خبر تھے. اللہ نے ہر شخص کی فطرت میں اپنا تعارف رکھ دیا ہے, اور ہر شخص کی جسے کہیں کہ فطرت اسلام پہ وہ پیدا ہوتا ہے, بعد میں اس کا ماحول اور اس کا ماں باپ اسے یہودی اور نصرانی بنا دیتا ہے. او تقول انما اشرک آباؤنا من قبل, اور یہ نہ کہہ دو کہ شرک کا آغاز تو بہت پہلے ہمارے باپ دادوں نے کیا تھا, ہم ان کے بعد انہی کی اولاد بنے, تو کیا آپ ہمیں ان کاموں کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے جو غلط کار لوگوں نے کیے تھے. فطرت میں اللہ نے ہر ایک کے دل کے اندر ایمان اور اسلام اور اللہ نے اپنا تعارف رکھا ہے. وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا, حق کے وعدے ہونے کے بعد حق سے انکار اور اس کا ترک کرنے کا بہت برا انجام, اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اے رسول, ان کو اس شخص کا واقعہ پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں مگر وہ ان کو بالکل چھوڑ نکلا, پھر شیطان اس کے پیچھے لگا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا. وَلَوْ شِئْنَاهُ لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی بدولت اسے سر بلند کرتے مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا رہا. اس لیے اس کی مثال اس کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکا کر ہانپے گا, اگر اس کے اس حال پر چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے ہانپے گا. یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے. یہاں سے مراد ایک تو عام جانور ہوتا ہے, وہ اسی وقت ہانپتے ہیں جب کوئی بوجھ ان پہ ڈالا جائے, لیکن کتا ایک ایسا جانور ہے جیسے سانس لینے کے لیے ہر حال میں ہانپنے کی ضرورت ہوتی ہے. عام جانور تو جب اس پہ بوجھ ڈالا جائے تب ہانپتا ہے, لیکن کتا ایک ایسا جانور ہے کہ وہ ہر حال میں ہانپتا ہے, جب بھی وہ سانس لیتا ہے تو ہانپتا ہے. تو یہاں یہودیوں کا ایک پیشوا تھا بلعم بن بعورا, ہاں اسے کتے سے تشبیہ دی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اس کی بدعملی کی سزا میں اس کی زبان کتے کی طرح باہر نکل آ گئی تھی, کتے کی طرح اس کی زبان باہر نکل پڑی تھی. اس لیے اس آیت میں کتے سے تشبیہ دی ہے. اور با حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ یہ اصل تشبیہ اس شخص کی نفسانی حرص کی ہے, جیسے ایک شخص جیسے کتے پر کوئی چیز پھینکی جائے نا, کوئی چیز پھینکی جائے اور مارنے کے لیے پھینکی جائے تب بھی زبان کھول کر اس کے اوپر لپکتا ہے ہرس کی وجہ سے کوئی کھانے کی چیز آ گئی. ہاں تو اسی طرح فرمایا حریص آدمی دنیا کے اندر ہر چیز کے اندر اپنا مفاد تلاش کرتا ہے, حریص آدمی دنیا کے اندر ہر چیز کو گاہک کی نظر سے دیکھتا ہے, ہر چیز کو گاہک, اس سے نفع کیا آئے گا. بلکہ آج دنیا تو ایسا لگتا ہے ایک دکان بن چکی ہے اور ساری دنیا کا انسان اس دکان کا ایک دوسرے کو باہر کی نظر سے دیکھتا ہے, اس سے نفع کیا ہوگا, ٹھیک ہے نا, نفع کیا ہوگا. ایسے ہرس کی دکان بنی ہے کہ ہر شخص دوسرے کو باہر اور خریدار کی نظر سے دیکھتا ہے کہ اسے نفع کیسے اٹھایا جائے. تو فرمایا اس ہرس کی مثال ہے کہ جو جیسے کتا اس کے اوپر کوئی بھی چیز پھینکے مارنے کے لیے پھینکے تب بھی وہ زبان کھول کے اسے چاٹنے لگتا ہے. ہاں تو فرمایا حریص آدمی بھی دنیا کی ہر چیز پر ہرس کی نظر ڈالتا ہے, تو اس کی مذمت ذکر فرمائی ہے. اور فرمایا مَن یَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس میں تسلی ہے. آگے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بہت سے لوگ جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں. لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا, ان کے پاس دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں, ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں, ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں. وہ لوگ چپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. جانور بھی ایک حد تک تو سمجھتا ہے نا بھائی اپنے مالک کے بعد, ہاں لیکن یہ تو ان سے بھی گئے گزری ہوئی ہیں. جانور بھی کسی قدر اپنے محسن کا احسان شناس ہوتا ہے, کتے کو روٹی کھلا دو نا پورا دن چوکیداری کرتا رہتا ہے اور رات بھر دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے. ہاں لیکن انسان جب بگڑتا ہے تو ایسا احسان فراموش بنتا ہے کہ جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے, ہاں انہیں بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا اولئک الانام بل هم اضل اولئک هم الغافلون اولئک هم الغافلون, کہ جو کچھ کر رہے ہیں یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. آگے فرمایا وللہ الاسماء الحسنى فادعوا بها, اسماء حسنى اچھے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں, لہذا ان کو انہی ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں, اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کا بدلہ انہیں دیا جائے گا. وممن خلقنا امۃ یہدون بالحق وبه یعدلون, ہماری مخلوق میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتی ہے اور اسی حق کے مطابق انصاف سے کام لیتی ہے. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم, دنیا میں عذاب واقع نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے, کہ کافر کو فوراً عذاب نہیں ملتا اور ظالم کو فوراً عذاب نہیں ملتا، اس کی ایک وجہ یہ بتائی کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے انہیں ہم اس طرح دھیرے دھیرے پکڑ میں لیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہاں، جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ہم انہیں اس طرح دھیرے دھیرے عذاب میں لیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَهُمْ لِلَهُمْ مِنْ نَخَيْدِ مَتِين، میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں اور یقین جانو میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ اللہ وَهُمْ لِلَهُمْ مِنْ نَخَيْدِ مَتِين، میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں لیکن یقین جانو میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ بھلا کیا ان لوگوں نے سوچا نہیں کہ یہ صاحب جن سے ان کا سابقہ ہے، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں جنون کا کوئی شائبہ نہیں، اور وہ کچھ اور نہیں بلکہ صاف صاف طریقے سے لوگوں کو متنبہ کرنے والے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کی سلطنت پر اور اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ان پر غور نہیں کیا، یہ نہیں سوچا کہ شاید ان کا مقررہ وقت قریب ہی آ پہنچا ہو؟ پھر اس کے بعد آخر وہ کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور ایسے لوگوں کو اللہ بھی یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرے۔ ایسا لو نہ کہانی ساتھی، قیامت کے بارے میں بحث کرتے تھے کب قیامت آئے گی، ہاں کب ہمیں بتائیں اگر آپ سچے رسول ہیں۔ اے رسول، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ کب برپا ہوگی، کہہ دو اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، وہی اسے اپنے وقت پر کھول کر دکھائے گا، اور کوئی نہیں، وہ آسمانوں اور زمین میں بڑی 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 بھاری چیز ہے، جب آئے گی تمہارے پاس اچانک آ جائے گی۔ یہ لوگ تم اس طرح پوچھتے ہیں جیسے تم نے اس کی پوری تحقیق کر رکھی ہے، کہہ دو اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ کہو کہ جب تک اللہ نہ چاہے میں خود اپنے آپ کو بھی کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اچھی اچھی چیزیں خوب جمع کرتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ نبی فرما رہا غیب کا علم میں نہیں جانتا، اگر میں جانتا تو وقت سے پہلے میں اپنے آپ کے لیے آزمائش سے پہلے اپنے لیے حفاظت کی تدبیر کر لیتا، ہاں تکلیف سے پہلے اپنے انتظام کر لیتا، ہاں اور بخار سے پہلے بخار سے بچنے کی تدبیر کر لیتا، اور میں غیب کا علم میرے پاس نہیں۔ کل املک لنفسی ضرا ولا نفعا، اسی کا ذکر فرمایا، والذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، پھر اس بات کا تذکرہ فرما، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس کے بعد آ کر تسکین حاصل کرے۔ بیوی کا ایک بہت بڑا مقصد کہ مرد اس سے سکون پاتا ہے اور بیوی شوہر سے سکون پاتی ہے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو عورت نے حمل کا ایک ہلکا سا بوجھ اٹھا لیا جیسے لے کر وہ چلتی پھرتی رہی، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی دونوں میاں بیوی نے اللہ سے دعا کی، اگر تو نے ہمیں تندرست اولاد دے دی تو ہم ضرور بے ضرور تیرا شکر ادا کریں گے۔ اور فرمایا جب اللہ نے ان کو ایک تندرست بچہ دے دیا تو ان دونوں نے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا، حالانکہ اللہ ان کی مشرکانہ باتوں سے کہیں بلند اور بڑھتر ہے۔ دیا تو اللہ نے، کہتا ہے فلاں پیر کی وجہ سے ملا ہے، ہاں اور فلاں مزار کی وجہ سے ملا ہے، اس کی نسبت ان کی طرف کر دیتے ہیں۔ آیشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون ولا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون، یہاں ان معبودان باطلہ کی سب کی مذمت کی گئی ہے اور اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے کہ اس اللہ کو پکارو، باقی جنہیں تم معبود بنائے بیٹھے ہو وہ نہ تمہاری سن سکتے ہیں، نہ تمہاری حاجت روائی کر سکتے ہیں، نہ تمہاری مشکل دور کر سکتے ہیں۔ اسی کا تذکرہ فرمایا، خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، یہاں بلند اخلاق کا تذکرہ ہے جس کے قرآن ترغیب دے رہا، اے پیغمبر درگزر کا رویہ اپناؤ اور لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور جاہلوں کی طرف دھیان نہ دو، ہاں درگزر کا معاملہ کرو اور نیکی کا حکم دو اور جاہلوں کی طرف دھیان نہ کرو، اور کبھی شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی چونک لگ جائے تو اللہ کی پناہ لو، ہاں بیچ میں کوئی شیطان وسوسہ ڈال دے اللہ کی پناہ لے لو، یقیناً وہ ہر بات سننے والا اور ہر چیز جاننے والا ہے جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے۔ جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال آ کر چھوتا بھی ہے تو اللہ کو یاد کر لیتے۔ تقوی ایک روشنی کا نام ہے، تقوی ایک روشنی کا نام ہے، اور وہاں ذرا بھی اندھیرے کا جھونکا آئے شیطان کی طرف سے تو فوراً احساس ہو جاتا، لیکن جہاں سارا ہی اندھیرا ہو تو وہاں شیطان کچھ بھی کھلاتا پلاتا رہے تو کوئی پتہ نہیں چلتا، ہاں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ فرمایا جب متقی آدمی ہوتا ہے شیطان ذرا سا بیچ میں گمراہی کی طرف لے کے جاتا فوراً چکنہ ہو جاتا ہے، ہوشیار ہو جاتا ہے اور اپنے رب کو منا لیتا ہے۔ جیسے آدمی گھر میں روشنی ہو سانپ چھوٹا بھی آ جائے فوراً پتہ سانپ آیا، اور اگر گھر میں اندھیرا ہو تو سانپ آئے بچھو آئے کیا پتہ چلتا ہے، ہاں جب ڈس لیتا تب بھی بڑی مشکل سے ہو جاتا پتہ نہیں کس نے کاٹا ہے۔ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. اسی کا تذکرہ فرمایا کہ فرمایا کہ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آ کر چھوتا بھی ہے تو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، چنانچہ اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور جو ان شیاطین کے بھائی ہیں ان کو یہ شیاطین گمراہی میں گھسیٹ لے جاتے ہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہی میں باز نہیں آتے. اے پیغمبر، جب تم ان کے سامنے ان کا منہ مانگا معجزہ پیش نہیں کرتے تو کہتے ہیں تم نے یہ معجزہ خود اپنی پسند سے کیوں نہ پیش کر دیا. کہہ دو کہ میں اسی بات کا اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے وحی کے ذریعے مجھ تک پہنچائی جاتی ہے. یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے بصیرتوں کا مجموعہ ہے، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو ان کا کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحمت ہو. قرآن کے آداب بتائے، چاہے نماز میں امام قرآن پڑھے اور چاہے ویسے قرآن پڑھا جائے، تو اس کا ادب یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ اسے سنا جائے اور اپنے رب کا صبح شام ذکر کیا کرو، اور اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے جذبات کے ساتھ اور زبان سے بھی آواز بہت بلند کیے بغیر ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور یاد رکھو جو فرشتے تمہارے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر کر کے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. آپ لوگ بھی بھائی ایک سجدہ کر لینا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک.